تھار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں سید الشہداء کی محبت میں یہ عزاداری، ان کے غم میں رونا اور ان کے مکتب سے، ان کی تعلیمات سے کچھ سیکھنا نصیب فرمایا ہے. اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، وقت کی امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. پروردگار عالم نے دین و بین کے اندر جو بھی ہمارے لیے اہداف رکھے ہیں، ہم سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ اہداف کوئی بہت آسان چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ کہ خدا نے متعال فرماتا ہے، قلیل من عبادی الشکور، میرے کم بندے ہیں جو شاکر ہیں. یا کبھی وہ فرماتا ہے کہ اگر تم لوگ زمین کے اوپر اکثر لوگوں کی پیروی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو اس کا مطلب ہمیں واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہرحال وہ لوگ کہ جو اللہ کی صحیح بندگی کر رہے ہوں گے ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے یہ ٹیسٹ آسان نہیں ہوگا، یہ امتحان سخت ہوگا. اور کوئی تھوڑا سا بھی نہج البلاغہ کو، اہل بیت کی روایات کو، قرآن کریم کی آیات کو دیکھتا ہے تو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ معاملہ آسان معاملہ نہیں ہے. ہمارے پر بہت ساری امیدیں ہیں کہ خدا تعالیٰ انشاءاللہ توبہ قبول فرماتا ہے، پروردگار عالم اہل بیت کی شفاعت کو ہمیں وعدہ دیتا ہے. ان تمام کے باوجود ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امام اول، امیر المؤمنین، مولا المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اللهم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج، اسے مسلسل فرماتے ہیں کہ تم اس بات کے اوپر توجہ دیتے رہو کہ تمہارا راستہ سخت ہے. اب میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اس میں سختی کیا ہے؟ مثلاً اگر ایک انسان ایک دن میں 5 وقت کی نمازیں واجب پڑھنا چاہے کتنی دیر کا کام ہے؟ یہ 17 رکعت کتنی دیر میں پڑھ لے گا؟ مثلاً اگر ہر رکعت کو اس نے 3 منٹ بھی دیے تو 1 گھنٹے کے اندر اندر پوری ہو جائیں گی، اگر واجبات کی بات کر رہا ہوں. اچھا اگر 1 سال کے اندر 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے اور وہ روزہ بھی اس پلاننگ کے ساتھ رکھنا ہے جو ہم لوگ رکھتے ہیں کہ رات بھر جاگتے ہیں، صبح فجر کے بعد سو جاتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں تو بس تھوڑی سی دیر باقی رہ جاتی ہے، اس پلاننگ کے ساتھ ان فیسلٹیز کے ساتھ جو ہمارے پاس موجود ہیں روزہ رکھنا کون سا مشکل کام ہے؟ زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا ہے، زندگی میں 1 دفعہ، وہ بھی 5 دن کے پیکیجز آ گئے ہیں، وہ بھی 5-star ہوٹلز کے اندر رہتے ہوئے، یہ کون سا مشکل کام ہوا؟ زیارات کے لیے جائیں گے، اس کے بھی الحمدللہ رب العالمین اتنے خوبصورت پیکیجز آ گئے ہیں، VIP پیکیجز. دین میں سختی کہاں پہ ہے؟ یہ جو انہوں نے اتنا کہا تھا دین سخت ہے، مثلا تمہیں تیاری کرنی پڑے گی، امتحانوں کے لیے تیار ہونا پڑے گا، آزمائشوں کے لیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ تمہیں یقیناً 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 ہم آزمائیں گے. آج کی دنیا میں ہماری آزمائش کہاں ہے؟ کہاں آزمائیں گے؟ اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ آزمائیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اگر عربی میں کوئی جانتا ہو اس جملے کو ترجمہ کرے تو اس کو کم سے کم 4 دفعہ اس کو کہنا پڑے گا یقیناً 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 یقیناً، کہ اس میں پھر کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ یہ ہوگا. وہ کہاں ہوا؟ تو میں کبھی کبھی یہ سوچتا تھا کہ بھائی کہاں ہیں وہ سختیاں. پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، بجے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دین کے شیل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کے کور تک ہم نہیں پہنچے. شیل آسان ہے، کور ٹف ہے. مجھے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی ہم لوگ اوپر اوپر ہیں. اب مثال کے طور پر کیا نشانی اس بات کی؟ ایک مثال دوں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. بھائی میں نے 3 رکعت نماز مغرب کی پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، ابھی یہاں پر 1-2 دفعہ تو پڑھ چکے ہیں، 1-2 دفعہ اور 1-2 دفعہ اور پڑھیں گے ابھی. سورہ فاتحہ پڑھی. اچھا یہ سورہ فاتحہ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا اسٹیٹس یہ ہے کہ اسے ام الکتاب کہتے ہیں. سورہ فاتحہ یہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، مثلا نماز جنازہ کے علاوہ. اس کی میننگز میں کیا ہے؟ کتنی ڈیپتھ ہے اس کے اندر؟ یعنی کوئی ایسا میننگ ہے یہاں پر، اور کوئی ایسی ڈیپتھ ہے کہ خدا ہم سے کم کم از کم ایک دن کے اندر 17 مرتبہ، مثلا دوسری چیزوں کو ملاتے ہوئے کہہ رہا ہوں، کم از کم اتنی مرتبہ تو ہم نے زندگی میں ایک دن میں روزانہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور اگر میں کاؤنٹ کروں کہ ہم لوگ ہر روز کتنی دفعہ پڑھتے ہوں گے، تو مثلا اگر کسی کو نماز شب کی بھی توفیق نصیب ہو گئی، او مائی لارڈ، وہ تو 25-30 دفعہ تو کہیں نہیں گیا. پھر اس میں کیا میننگ ہے؟ اچھا ہم لوگ جب فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے میننگز میں سے کتنے میننگز ہمارے سامنے اٹینشن میں آ جاتے ہیں؟ مشکل ہے ہمارے لیے. اچھا اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی کہ بھئی ہم پریکٹسز کرتے ہیں، ان کے اندر ڈیپتھ نہیں ہے، وہ ڈیپتھ نہیں ہے. مثلا تیزی سے اگر میں جلدی جلدی بولوں، کبھی میرا موضوع نہیں ہے، اس کے اوپر علیحدہ اسپیچز کی جا چکی ہیں، وہ یہ کہ بھائی جب رکوع کریں تو آپ کیا سوچیں؟ جب آپ کھڑے ہوں سیدھے قیام میں کے وقت، تو آپ یہ سوچیں جیسے آپ خدا کے سامنے کھڑے ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں یہ خدا سے کہہ رہے ہیں. اچھا جب آپ رکوع کریں تو کیا سوچیں؟ آپ رکوع کریں تو یہ سوچیں کہ خدایا میں تیرے راستے میں اپنی گردن کٹوانے کو تیار ہوں. سجدے میں جائیں تو کیا سوچیں؟ سجدے میں جائیں تو یہ سوچیں خدایا میری پوری لائف تیرے سامنے سرنڈرڈ ہے. جب تشہد پڑھیں تو کیا سوچیں؟ تشہد پڑھیں تو یہ سوچیں کہ یہ وہ گواہی ہے جو قیامت کے دن میری طرف سے ایکسیپٹ ہونی ہے. 2 سجدوں کے درمیان تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھیں، اس میں کیا سوچیں؟ اس میں سوچیں کہ جیسے دنیا میں انسان آتا ہے، پہلا سجدہ میری کریشن ہے، دوسری سجدہ میری ڈیتھ ہے، زندگی جو میں نے گزاری وہ اتنی سی دیر کے لیے تھی جس میں میں نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اچھا ہم نے نماز میں سب سوچا ہے کیا؟ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد. بہت مشہور روایت ہے، اور جو لوگ حج پہ جاتے ہیں ان کو یقیناً، مجھے یقین ہے تقریباً کہ تمام حج کے جو کاروان ہوتے ہیں وہ ان کو سناتے ہیں کہ بھئی یہ روایت ہے ایسی ہمارے پاس. روایت کے اندر مشہور ہے کہ ایک شخص حج کرنے کے بعد مولا چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہم صل علی محمد آل محمد. جب وہ امام کے پاس آیا تو امام نے اس سے پوچھا کہ، اس نے بتایا کہ میں نے حج مشرف ہوا، تو امام نے پوچھا کہ جب تم احرام باندھ رہے تھے تو کیا تم نے یہ سوچا تھا کہ جس طرح میں احرام باندھ رہا ہوں، دو کپڑے پہن رہا ہوں اور پرانے کپڑے اتار رہا ہوں، تو خدا مجھے گناہوں سے بھی ایسے ہی نکال دے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں مولا، میں نے یہ نہیں سوچا تھا. امام نے ہر اسٹیپ کے لیے ایک فلسفہ کہا، کیا تم نے یہ سوچا تھا، کیا تم نے یہ سوچا تھا؟ اس نے سب پر کہا کہ نہیں مولا، میں نے یہ نہیں سوچا تھا. اچھا یہ حج کر کے آیا ہے، پریکٹسز اس کی صحیح ہیں، لیکن اس نے وہ ڈیپتھ نہیں دی جو امام پوچھ رہے تھے. اینڈ میں جا کر امام نے فرمایا کہ تم نے حج تو کر لیا ہے، لیکن تمہارا حج اس وقت قبول ہوگا جب اس طرح سوچ کر انجام دو گے. تو ابھی میں کیا سوچوں اپنی نماز کے بارے میں؟ نماز تو میں نے پڑھ لی ہے، واجب تو نہیں ہے کہ دوبارہ پڑھوں، لیکن اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے مقبول نماز کا ثواب ملنے والا ہے، تو بقول آیت اللہ دست غیب کے وہ بس اتنے ہی حصے کا ملے گا جتنے میں تمہاری اٹینشن تھی، اس سے زیادہ کا نہیں ملنے والا. ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے خاشعین کی نماز، خاشعین کی نماز. تو وہ ایسی کتاب ہے کہ انسان کو چاہیے ہر چند مہینے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیا کریں تاکہ اس کی نماز امپروو ہو جائے. تو وہ جو ہمارا کوشچن تھا کہ بھئی کیا دین اتنا ہی سادہ ہے، تو یہ جو اہل بیت اتنا ڈرا رہے ہیں، یہ کیوں ڈرا رہے ہیں اگر یہ اتنا ہی سادہ ہے؟ اور اگر سادہ نہیں ہے تو پھر وہ مشکل جگہ کون سی ہے؟ تو میں نے ایک مثال دی کہ بھئی یہ مشکل ہے. اب یہ چھوٹی سی مثال تھی، اب میں ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس کے لیے مجھے تھوڑا سا آپ کا ایک خواب سنانے کے لیے وقت دینا پڑے گا. خواب سنانا اچھا کام نہیں ہوتا، اور اسپیشلی اگر آپ کے پاس کوئی لوکل سم ہو تو پھر آپ کے پاس کالز بہت زیادہ آنے لگتی ہیں کہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے. میرے پاس لوکل سم نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین، تو مجھے ڈر زیادہ نہیں ہے. میں ایک خواب آپ کو سناتا ہوں، اپنا نہیں ہے، ایک بہت مشہور عارف تھے ان کی کتاب میں انہوں نے لکھا تھا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل. تو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک تھے استاد آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی، آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی، یہ آیت اللہ خمینی کے علم عرفان کے استاد تھے. میں جہاں کہیں موقع ملتا ہے یہ ضرور عرض کرتا ہوں، آیت اللہ خمینی خود علم عرفان کے اندر بہت پہنچے ہوئے تھے. ان کے دو استاد تھے علم عرفان کے اندر، وہ ان دونوں کے نام کے آگے ہمارے استاد لکھتے تھے، اور وہ چند لوگوں کے نام کے آگے ہمارے استاد لکھتے تھے، صرف خاص استادوں کے آگے لکھتے تھے. تو ان دو کے نام کے آگے لکھتے تھے ہمارے استاد، اور ان میں سے ایک تھے مرزا جواد ملکی تبریزی، ان کی قبر قم میں ہے، اور دوسرے تھے آیت اللہ شاہ آبادی. آیت اللہ شاہ آبادی کی قبر شہر رائے کے اندر ہے، حضرت شاہ عبدالعظیم کے روضہ مبارک کے اندر جہاں قبریں ہیں وہاں پر آیت اللہ شاہ آبادی کی قبر ہے. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ امام خمینی صرف ایک شخص کے نام کے آگے لکھتے تھے ہمارے کامل استاد. ہمارے استاد وہ کچھ لوگوں کے نام کے آگے لکھتے تھے جن میں یہ دو شامل تھے، صرف ایک شخص کے نام کے آگے وہ زندگی میں لکھتے تھے ہمارے کامل استاد، اور وہ آیت اللہ شاہ آبادی تھے. آیت اللہ شاہ آبادی جن کی قبر شہر رائے میں حضرت شاہ عبدالعظیم کے روضے کے پاس ہے. آپ کبھی وہاں پہ جائیں تو ایک فاتحہ وہاں پہ ضرور پڑھ لیا کریں. بہت پہنچے ہوئے آدمی تھے آیت اللہ شاہ آبادی. تو جو دوسرے استاد تھے ان کے ایک شاگرد کا یہ واقعہ ہے. تو وہ شاگرد کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں سو رہا تھا. اگر آپ کے ذہن میں ہو، پرانے زمانے کے جو گھر ہوتے تھے اس میں بیچ میں ایک صحن ہوتا تھا، اور اس کے چار طرف پہ کمرے بنے ہوئے ہوتے تھے، اس طرح سے گھر ہوا کرتے تھے. तो जॉइंट फैमिलीज होती थी, इसलिए हर फैमिली के पास एक कमरा होता था इस तरह। तो वो कहने लगा कि मैं सो रहा था रात को, तो मुझे बहुत सख्त किसी के रोने की आवाज़ आई, बहुत ज़्यादा, कोई चिल्ला चिल्ला के रो रहा है जैसे। तो मुझे वो आवाज़ आई, तो कहने लगा कि मैं परेशान होकर अपने कमरे से बाहर निकला। तो मैं कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा जैसे मेरा घर चेंज हो गया, मेरा घर चेंज हो गया है, वो बहुत बड़ा हो गया है और उसमें दूर दूर कमरे हैं। तो कहने लगा ये क्या हो गया मेरे घर को, मैं परेशान था, लेकिन मुझे उसके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो मैं एक कमरे में मुझे एहसास हुआ जैसे वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो कहने लगा कि मैं उसकी तरफ गया। तो पुराने ज़माने में अगर आपको याद हो, दरवाजे होते थे जिनमें ज़रा सी जगह बाकी रह जाती थी। बहरहाल तो वो कहने लगा कि दरवाज़ा बंद था, मैंने खटखटाया, किसी ने खोला नहीं, लेकिन मैं दरवाजे में से झांक कर देखा तो बड़ा अजीब एक मंज़र देखा, बहुत एक अजीब मंज़र। और वो मंज़र मैंने देखा कि एक आदमी ज़मीन के ऊपर लेटा हुआ है जिसकी शक्ल मुझे नज़र नहीं आ रही है, और उसके सीने के ऊपर एक पत्थर है, और वो पत्थर इतना बड़ा है कि वो छत तक गया हुआ है। तो एक आदमी लेटा हुआ है, उसके सीने के ऊपर एक चट्टान रॉक टाइप की है, और वो इतना बड़ा पत्थर है कि उसके सीने से शुरू होकर छत तक आया हुआ है, इतना बोझ के नीचे वो क्रश हो रहा है। और उसके सर के ऊपर दो बंदे खड़े हैं और वो लोहे की रॉड्स उसके सर पे मार रहे हैं। कहने लगा मैंने ये अजीब मंजर देखा तो मैं परेशान हो गया और मैंने चिल्लाना शुरू किया, उन तीनों को, जो नीचे था उसको भी बुलाया और जो दो मार रहे थे उसको भी बुलाया। और कभी मैं इसको बोलता था कि तुम कौन हो, और कभी उन दोनों को बोलता था तुम क्यों मार रहे हो इसको। कहने का किसी ने मेरी नहीं सुनी, मेरा खौफ से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। और उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गया और मैं खौफ के मारे अल्लाह को याद करने लगा। इस दौरान में दोबारा मेरी आँख लग गई और मैं दोबारा सो गया। कहने का कि मैं फजर से थोड़ी देर पहले उठा तो वो आवाज़ नहीं आ रही थी। कमरे से बाहर निकला डरते डरते तो देखा घर भी अपनी जगह के ऊपर वापस आ गया था, सही हो गया था। फिर उसके बाद कहने लगा कि मैंने जल्दी जल्दी नमाज़ शब पढ़ी, फजर पढ़ी, और उसके बाद उस्ताद के पास गया और उस्ताद से जाकर पूछा कि उस्ताद ये मैंने क्या देखा है। तो उस्ताद ने कहा कि ये बंदा कल रात दुनिया से फौत हो रहा था, ये इसकी मौत का लम्हा था। कहा तुम पहचान सकते हो कि वो कौन था। कहने लगा मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि मेरा एक जानने वाला मसलन तहरान में रहता है, ये बंदा कुम में रहता था। कहा मैं एक जानने वाला तहरान में रहता है, मुझे लग रहा है कि ये वो आदमी है। कहा मालूम करो, उसकी खबर करो। तो उसकी खबर की तो उसको पता चला कि बिल्कुल उसी रात उसने जान दी थी। तो उसने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद इसकी जान इतनी सख्त क्यों गई थी। तो उन्होंने उस्ताद ने बताया कि ये सिम्बॉलिक था, असल जो था वो तुम और मैं नहीं देख सकते थे, ये भी सिंबॉलिक था, और ये इस वजह से था कि इसके ऊपर बहुत सारे हक बाकी थे लोगों के। जान इस तरह निकलती है अगर हक बाकी रह जाए। हमने दीन की इतनी डेप्थ सोची है क्या? मामूलन नहीं सोची। हम दीन को बहुत शैल में देख रहे हैं। अच्छा, जब शैल में देखते हैं तो हम देखते क्या हैं? हम देखते ये हैं कि इतने ढेर सारे लोग नमाज, कुरान, इबादत अंजाम दे रहे थे, फिर सैयदुश्शोहदा का साथ क्यों नहीं दिया था? तो फौरन हमें समझ में आ जाता है कि भाई ये इबादतें जरूरी हैं, वाजिब हैं, लेकिन इनके पीछे कोई स्पिरिट है, इनके पीछे कोई एक इसका मीनिंग है, कोई फिलोसफी है। अगर वो ना हो तो फिर इसका फायदा नहीं होगा हमें। लेकिन पता नहीं क्यों जब ये बात हम पर पहुंचती है कि भाई तुम भी तो उस फिलोसफी में जाओ, तुम भी तो उस प्रैक्टिस को लेने की कोशिश करो, पता नहीं क्यों हम भुला देते हैं इसको। अब हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है कि एक तरह की करबला दोबारा बननी है, सैयदुश्शोहदा के एक वारिस ने अभी आना है। जब वो आएंगे तो वो इम्तिहान उस तरह का दोबारा समझ लो हो जाएगा, जिसमें कुछ लोग साथ देंगे, कुछ लोग साथ नहीं देंगे। अच्छा, अब आरजू तो है कि साथ दें, लेकिन भाई क्या सिर्फ आरजू काफी होती है? क्या सिर्फ ख्वाहिश काफी होती है? नहीं, इस ख्वाहिश के पीछे काम करना पड़ता है। इत्तेफाकन आज ही मैं एक रिवायत देख रहा था, हमारे छठे इमाम से मंसूब है, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ल अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व आजिल पर। उसूल काफी के अंदर है, जहां तक मेरे जहन है, मेरे पास रेफरेंस है उसका। तो एक शख्स आया इमाम के पास, उसने इमाम से कहा कि मौला آپ کے کچھ چاہنے والے ہیں. کافی کے اندر یہ روایت ہے, اس نے آ کر کہا کہ مولا آپ کے کچھ چاہنے والے ہیں, آپ سے محبت کے دعوے دار ہیں لیکن عمل کے اندر بہت پیچھے ہیں, عمل کے اندر بہت پیچھے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ اگر یہ ہماری محبت کے سچے دعوے دار ہیں تو انسان جس کا دعویٰ کرتا ہے اس کی کوشش بھی تو کرتا ہے, کوشش کیوں نہیں کرتے پھر یہ ہماری اطاعت کے لیے؟ ان کو کوشش کرنی چاہیے. مثلا اگر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ مجھے مثلا 40 کے اوپر کربلا زیارت پہ جانا ہے اور یہاں میں نے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے 40 تک کا, تو آپ مجھ سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ تو میں کہوں گا نہیں, میری خواہش تو ہے کہ میں جاؤں. تو پھر آپ کہیں گے اگر واقعا خواہش تھی تو آپ نے کمٹمنٹ کیوں کیا ہے یہاں پہ؟ تو میں کہوں کہ بس میں خواہش رکھتا ہوں, باقی اللہ مالک ہے. کوئی قبول کرے گا مجھ سے یہ؟ نہیں, کوئی قبول نہیں کرے گا کہ میں کیسی خواہش ہے یہ. اگر خواہش ہے تو آپ تیاری کریں, آپ اپنے ٹریولنگ کے لیے سب کچھ بنائیں, آپ اپنا کمٹمنٹ نہ لیں, آپ سب کچھ کریں اپنا کام. تو بھائی اگر واقعا خواہش ہے کہ میں وقت کے امام کا ساتھ دینا چاہتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ وہ ہر آدمی یہ سعادت نہیں لے گا, تو بھائی تیاری کرو, اس کو پورا کرو. اچھا کیا پورا کریں, کس طریقے سے اس کو پورا کریں؟ تو میں نے عرض کیا کہ بھائی یہ معاملہ صرف شیل کا نہیں ہے, اس میں ایک ڈیپتھ ہے. اب دیکھیے اس کو ایک اور طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, بہت پرانا معاملہ ہے, ہم لوگوں کے ذہن میں بچپن سے ہے, اس کو بھی ایک طرح سے دیکھیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد. میں نے کافی عرصہ ٹیچنگ کی ہے اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, اور ٹیچنگ بہت اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے, انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو میں مجلس پڑھنے کو بھی تقریباً ٹیچنگ کا ہی ایک ایکسٹینشن سمجھتا ہوں, چونکہ اس سے مجھے سیکھنے کو بہت ملتا ہے. تو ٹیچنگ کے دوران میرے سامنے ایک عجیب کوشچن آیا میرے ذہن میں, جب میں جس زمانے میں ٹیچنگ کر رہا تھا, اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ جب بچوں کے پیپرز بناتے تھے تو پیپر جو تھا وہ بڑا سیکرٹ ڈاکومنٹ سمجھا جاتا تھا, کہ بھائی اگر پیپر بچوں کو مل گیا تو یہ تو پیپر آؤٹ ہو گیا پھر, اور معاملہ پھر بہت خراب ہو گیا. اچھا پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں ایسا بہت ہوتا تھا کہ جو آپ کا پیپر آنے والا ہے کل رات, کل صبح کو, وہ آج رات لوگوں کے ہاتھ میں موجود ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں, اور اچھا ٹھیک ہے بھائی کل پیپر بھی دے دیں گے. تو اس طرح کی حرکتیں ہوتی تھیں وہاں پر. تو میں یہ سوچتا تھا کہ بھائی یہ خدا نے ہم سے کہا ہے کہ وہ ہم سے ایک امتحان لے گا, اور اتنا کنفرم کیا ہے کہ اس امتحان کے سوا تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے. امتحان تو ہونا ہی ہونا ہے. وہ کون سا امتحان ہے؟ شب اول قبر. جو انسان قبر میں اترے گا اس کو ایک امتحان سے گزرنا ہے. اچھا امتحان کیا ہوگا؟ تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھائی فرشتے آئیں گے اور فرشتے ہم سے کچھ سوال کریں گے. آپ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, کسی کو اس میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہوگا, سب کو پتا ہے کہ ہاں یہ ہونا ہے. اچھا یہ جو فرشتے آئیں گے جو سوال کریں گے, وہ زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ تقریباً سب کو معلوم ہے. وہ پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے, وہ پوچھیں گے تمہارا نبی کون ہے, تمہارا امام کون ہے, تمہارا کعبہ کون سا ہے, تمہاری کتاب کون سی ہے, یہ سارے وہ سوال پوچھیں گے. پیپر آؤٹ نہیں ہو گیا, سب کو پیپر پتا, تو فیل کون ہوگا بھائی؟ کس نے فیل ہونا ہے یہاں پہ؟ بلکہ میں معذرت کے ساتھ, انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسی کوئی بات نہ کریں, لیکن میرے دماغ میں آئی تھی اس زمانے میں, تو میں بچوں سے پوچھتا تھا, آپ سے بھی پوچھتا ہوں, اگر ہم سب کے کفن میں ان سوالوں کے جواب لکھ کے رکھ دیں تو سب کا معاملہ حل ہو گیا پھر کیا؟ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ نہیں, آپ کا بھی ذہن یہ کہے گا کہ نہیں اس سے معاملہ حل نہیں ہونے والا. کیوں حل نہیں ہوگا؟ آپ اس کے جواب میں مجھ سے کہیں گے کہ یہ جو فرشتے ہم سے سوال کریں گے اس کی نیچر وہ نہیں ہوگی جو ہم سمجھ رہے ہیں. یہ کوئی اورل ایگزامینیشن نہیں ہے, یہ کوئی ریٹن ایگزامینیشن نہیں ہے, یہ کوئی میموری کا بھی ایگزام نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ تو میں اس کا سادہ سا جواب عرض کرتا ہوں جو مجھے اس وقت سمجھ میں آیا, ابھی تک یہی سمجھ میں آتا ہے. مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ایگزامینیشن کوئی اورل نہیں ہے, ये कोई आपकी मेमोरी का नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिसेस का एग्जाम है और जवाब आप अभी लिख रहे हैं, जवाब आप अभी लिख रहे हैं। वो कैसे? वो पूछेंगे आपसे तुम्हारा रब कौन है? रब कहते हैं पालने वाले को। पालने वाला कौन होता है? वो होता है कि अपनी सस्टेनेंस के लिए मैं समझता हूँ मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। तो अगर वो ना हो तो मेरी सस्टेनेंस खतरे में है, तो मैं अपनी जिंदगी में अपना पालने वाला जिसको समझता रहा पूरी जिंदगी, वो मेरी जबान से निकलेगा उस वक्त, शायद मुझे बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा। उस वक्त फरिश्ते उसको मेरा जवाब काउंट करेंगे। अच्छा, अब मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूँ, हम लोग अल्लाह को अपना पालने वाला समझते हैं? तो मुझे खतरा है कि बहुत सारे लोग अगर बिजनेस डूब जाए तो खुदकुशी कर लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, रातों की नींदें उड़ जाती हैं। क्या उनका सस्टेनर को कुछ हो गया है? क्या सस्टेनर तो खुदा था, बिजनेस खत्म हुआ है, क्या पालने वाला को कुछ हुआ है? नहीं, पालने वाले को कुछ नहीं हुआ है, तो ये परेशान क्यों हो रहे हैं हम लोग? अगर मेरी जॉब चली जाती है तो मुझे क्या लगता है जैसे मैं तो मारा गया? क्यों? क्या मेरा पालने वाला खुदा नहीं था तो मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं अपने पालने वाले के साथ बहरहाल किसी और को भी साथ में समझ रहा हूं। अगर सिर्फ रब को, खुदा को पालने वाला और रब समझता तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं थी, इतना घबराने की जरूरत नहीं थी। ये एक पॉइंट है। अब एक और पॉइंट अर्ज करता हूं, काफी पॉइंट है इसके अंदर। इमाम कौन है? मौला अमीर मोमिनीन की जात हमें जवाब में कहना है, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। यह हमें जवाब में कहना है। इमाम किसे कहते हैं? इमाम कहते हैं लीडर को। किस लीडर को इमाम कहते हैं? वैसे तो हम जमात कराने वाले को भी इमाम जमात कहते हैं, जुमा पढ़ाने वाले को भी इमाम जुमा कहते हैं, लेकिन जब हम इमाम एब्सोल्यूट टर्म में इस्तेमाल कर रहे होते हैं बगैर किसी रेफरेंस के, तो मसलन हमारी मतलब होती है इमाम मासूम। और इमाम मासूम कौन होता है? इमाम मासूम, इमाम इस सेंस में लीडर वो होता है जो जो हुक्म दे वो हमें मानना होता है बगैर इफ और वाई और इन तमाम क्वेश्चंस के। ये क्वेश्चंस नहीं होते, जो इमाम कहे वो मानना होता है। सम अन वताअतन, हमने सुना और इताअत की, ये वो होता है जिसको हम इमाम कहते हैं। क्या अमीरुल मोमिनीन को हम इमाम मान रहे हैं प्रैक्टिकली? जो अमीरुल मोमिनीन कहते हैं वो करते हैं हम? जो उन्होंने कहा वो हमने? असल एक मुश्किल है हमारे पास, कितने लोगों ने नहजुल बलागा पढ़ी है? असलन 240 खुतबात हैं, सरमन्स हैं, कितने लोगों ने पढ़े होंगे? पढ़े ही नहीं तो इमाम की इताअत कहां से करेंगे? और ये सबसे मशहूर किताब है, बाकी जो इमाम के सरमन्स हैं, सेंग्स हैं, उनको तो छोड़ दो, ये सबसे मशहूर है। इसके अंदर मोर देन 70 लेटर्स हैं, इसके अंदर मोर देन 400 इमाम की छोटी सेंग्स हैं, कलिमात कसार हैं, किसने पढ़े हैं? हम इमाम को इमाम मानना चाह रहे हैं। अब मैं एक सवाल पूछता हूं अपने आप से, ये सब आसान है क्या? इसकी डेप्थ नहीं है कोई? सबकी डेप्थ है, एक एक चीज की डेप्थ है, सिर्फ एक मुश्किल है हम लोगों के साथ, हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे, हम इसको काउंट नहीं करना चाह रहे। क्यों काउंट नहीं कर रहे? क्यों इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे? शायद इस वजह से कि हम ये सोचते हैं भाई मैं इतना टेंशन नहीं ले रहा, जो चल रहा है चलने दो। अगर ऐसे ही चलता रहा नऊज़ बिल्लाह ताला, तो हम उस क्रिटिकल टाइम पे सही फैसला करेंगे क्या? ये वो खतरा है जो मेरे सामने है। अगर कोई नऊज़ बिल्लाह ताला अपनी दुनिया की जिंदगी के अंदर अल्लाह को रब ना माने, नाउज़ बिल्लाह ताला, उसमें शिर्क करे और वे सोचे नहीं खुदा तो है लेकिन बहरहाल बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, جاب بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اگر وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہو، اور جب وہ قبر کے اندر گیا اور فرشتوں نے پوچھا تمہارا رب کون سا تھا، تو اس کی آرزو تو یہ ہوگی کہ وہ کہے کہ میں اللہ جواب میں کہوں تاکہ فرشتوں سے میری جان چھٹے، لیکن کہیں اس کے منہ سے نکل گیا میرا فلاں بزنس، اب کیا ہونے والا ہے، اب معاملہ اچھا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر اس کو کہنا تھا کہ میں امام امیر مومنین کو مانتا ہوں، اور میں سوچتا ہوں چلو شب اول قبر سے پہلے آ جاتے ہیں، امام تشریف لے آئے اور امام نے کہا کہ میرے لشکر کے اندر وہ آئیں گے جو اللہ کو رب مانتے تھے، خدا کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں۔ اب میں پوری زندگی اس بات کو سوچتا تھا کہ کاش میں اس لشکر کے اندر جاؤں، لیکن امام نے جو کنڈیشن لگائی ہے وہ کلیمز اور خواہشات کے پیچھے جا کر ڈیپتھ کو چیک کر رہی ہے، وہ کلیمز کو چیک نہیں کر رہی۔ آپ اور میں خود جانتے ہیں سید الشہداء کے زمانے میں کلیم کرنے والے کتنے لوگ تھے، تو ہمارے پاس روایات موجود ہیں 18,000 لیٹرز امام کے پاس موجود تھے، 18,000 لیٹرز، اور ایک لیٹر کے اندر ایک سگنیچر نہیں تھا، ایک لیٹر کے اندر ایک سے زیادہ سگنیچر تھے، البتہ ریپیٹڈ سگنیچر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اسیوم یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک لیٹر کے اندر جینوئن 10 سگنیچر بھی ہوں تو یہ 180,000 پرسن بنتے ہیں جنہوں نے سید الشہداء سے کہا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اٹ واز اے کلیم، اور اس کلیم کے بعد جتنے لوگوں نے ساتھ دیا ان کی تعداد ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے 10% بھی نہیں تھی، ناٹ ایون 1%۔ تو بھائی کلیمز پہ کہاں بات چلتی ہے، آپ کو مجھے ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے۔ تو میں اس کو یہیں پہ چھوڑوں گا کہ بھائی یہ جو شب اول قبر کا معاملہ ہے، یہ جو امام کی نصرت کا معاملہ ہے، یہ معاملہ کلیمز کا نہیں ہے، اور اس کے اندر ایک ڈیپتھ ہے، وہ ڈیپتھ آپ کو جب تک ایکسپلور کرنے کو نہیں ملے گی میں اور آپ اپنا کام نہیں سنبھال پائیں گے۔ اب اس کی ایک مثال بس اور اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہوئے اور آپ کی زحمت تمام کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک بہت نفیس روایت ہے ہمارے پاس، ہر روایت بہت اچھی ہوتی ہے لیکن بعض روایات اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، مولا امیر مومنین نے فرمایا ایک بار پھر ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ امام نے فرمایا کہ جو کچھ انسان کی ذات میں چھپا ہوا ہوتا ہے، سب سے پہلے تو اس مطلب کو ایکسپلور کرنا پڑے گا، اور میں اللہ نے چاہا تو کل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ چھپا ہوا کون سا ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے راز ہیں، سیکرٹس، جو دوسرے لوگ نہیں جانتے، جانتے ہوں تو بعض ہمارے پاس کہنے والے کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم ایک دوسرے کے راز جانتے ہوں گے نا تو ہم ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کریں گے، اگر ہم ایک دوسرے کے سیکرٹس جانتے ہوئے تو ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کریں گے۔ یہ تو اللہ کا جسے کہتے ہیں فیاضیت اور ستاریت ہے کہ وہ ہمارے سارے گناہوں کو جانتا ہے، اور اس کے بعد جب ہم اس سے کہتے ہیں امن یجیب المضطر تو وہ کہتا ہے میں جواب دوں گا، یہ تو اس کی ستاریت ہے۔ یہ تو اہل بیت کی وہ ساتھ قلب ہے کہ ہم تمام گناہوں کے ساتھ جب ان سے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ تو سید الشہداء ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم سلام کر لیں۔ تو بہت سارے ہمارے راز ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے راز ہیں ان رازوں کے پیچھے ایک اور چھپا ہوا ایسا راز ہوتا ہے جو ہم بھی نہیں جانتے۔ تو میں معمولاً آج کل کوشش کر رہا ہوں اس کے اوپر محنت کروں کہ ہمارے تین لیولز ہیں، ایک وہ ہے جو ہم زبان سے کہتے ہیں، ایک وہ ہے جو ہم جانتے ہیں اور ہم نے چھپایا ہوا ہے، اور ایک ہماری وہ ڈیپتھ ہے جو ہماری ہے، ہم بھی بھول گئے، ہم بھی بھول گئے۔ تو ہمارے تین ڈیپتھ بنیں گی، تین ہمارے لیولز بنیں گے، ایک وہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں، یہ ہم بھی جانتے ہیں لوگ بھی جانتے ہیں، یہ ہمارے کلیمز ہیں، ایک ہمارے وہ سیکرٹس ہیں جو ہم جانتے ہیں دوسرے نہیں جانتے، اور کچھ ہماری ڈیپتھ ایسی ہے جو ہم بھی اس کو اگنور کر دیتے ہیں لیکن ہے، لیکن ہے۔ اب وہ روایت کیا ہے، امام نے فرمایا کہ جو کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے وہ کبھی نہ کبھی، اب میں اس کو کلاسیفائی کر رہا ہوں، امام نے فرمایا دو پوائنٹس میں نکل آتا ہے، امام نے فرمایا دو جگہوں پر جو انسان کے ضمیر کے اندر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ دو جگہوں کے اوپر کبھی نہ کبھی نکلتا ہے. ایک صفحات وجہ ہی، اس کے چہرے کے ایکسپریشنز کے اندر. فرمایا کبھی نہ کبھی اس کا جو چھپا ہوا انسان ہوتا ہے اس کے چہرے کے ایکسپریشنز کے اندر نکل آتا ہے. صفحات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ایک بک دیکھی ہوگی، مثلا اس میں بہت سارے پیجز ہوں، فرض کریں 400 پیجز ہیں، آپ ان پیجز کو یوں کر کے پلٹیں تو آپ کو ایک پیج میں سے کیا پڑھنے کو ملا؟ کچھ پڑھنے کو نہیں ملا. انسان کے فیس کے اوپر صفحات ہیں، کین بی ہنڈریڈس آف پیجز. یہ ہنڈریڈس آف پیجز اتنی تیزی سے گزر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے ایک بک کو یوں لیا، یوں کر دیا، تو 400 پیجز آپ نے یوں گزار دیا، آپ کو ایک پیج نظر نہیں آیا، لیکن بہرحال ہے، اس کے چہرے پہ ہے سب کچھ. تو امام نے فرمایا کہ جو کچھ انسان کی ضمیر میں چھپا ہوا ہوتا ہے کبھی نہ کبھی اس کے چہرے کے اوپر آتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا صفحات وجہ ہی وہ فلتات لسان ہی، اس کی زبان کے غیر ارادی کلام میں آتا ہے. انٹینشنلی نہیں بولتا یہ اپنے ضمیر کو، ان انٹینشنلی اس کا ضمیر بسٹ ہو جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے. یہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ کب ہوتا ہے ایسا. معمولاً ہوتا ہے کبھی جب غصے میں ہوتا ہے اور کبھی جب غم میں ہوتا ہے، تو اس کا اندر کا انسان بسٹ ہو جاتا ہے. اردو میں ایک بڑا نفیس محاورہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر انسان کو پہچاننا ہے تو اس کو پہچانو یا عیش میں یا تیش میں. عیش میں جب یہ مزے کر رہا ہو، اور تیش میں جب یہ غصے میں ہو. تو اگر کسی انسان کو دیکھنا ہو تو اس کے ایموشنز کے اندر اس کو دیکھو. ویسے تو کنٹرول پھرتا رہتا ہے، بہت کنٹرول، بہت ہی اپنے آپ کو ایک مینرڈ انسان بنا کے پھرے گا، لیکن جب یہ ایموشنل کنڈیشن میں ہوتا ہے تو امام نے فرمایا کہ یا صفحات وجہ ہی یا فلتات لسان ہی، اس میں یہ اپنے آپ کو دکھا دیتا ہے. تو عزیزان محترم، اپنے آپ کو ایکسپلور کریں، اندر سے ہم کیا ہیں. اور یہ بہت مشکل کام ہے، انسان کی زندگی کے سخت ترین کاموں کے اندر ایک کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرے کہ میں اندر سے کیا ہوں. کیوں؟ ممکن ہے میں باہر سے بہت ہمبل، سافٹ اور دوسروں کے لیے بہت ہیلپ فل نظر آؤں، لیکن اندر سے پکا ایروگینٹ انسان ہوں گا. اور میں نے اس کو لیئرز آفٹر لیئرز اتنی خوبصورتی سے نیچے کارپٹ میں ڈالا ہے کہ ایک دو لیئر تو میں بھی کبھی کبھی اٹھاتا ہوں، لیکن پانچ لیئر کے نیچے جا کے میں بھی نہیں دیکھتا پھر، لیکن ہوتا ہے. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، وہ جو کریٹیکل ٹائم پہ ڈیسیشن لیتا ہے انسان، اوپر کی دو لیئر سے لیتا ہے یا نیچے تک سے لیتا ہے؟ ان ڈیپتھ. یہ ڈیپتھ ہوتی ہے جو باہر آتی ہے. سعید الشہدا کا ساتھ دینے والے اس خاطر کم تھے، بہت کم انسان ایسے تھے جن کی سب سے نیچے والی لیئر تک انسان اچھے تھے. کچھ ایک لیئر میں اچھے تھے، کچھ دو میں اچھے تھے، کچھ تین میں اچھے گئے، لیکن جب ڈیپتھ میں پہنچے تو پتہ چلا بھائی کافی لوگ عمر سعد ہیں، کافی لوگ شمر ہیں. ایک کیریکٹر عمر سعد ہے، ورنہ پریکٹسز میں بہت سارے لوگ عمر سعد ہیں، کیریکٹر ایک ہی ہے. یہ جو خدا متعال نے بات کو ختم کرنے کی طرف لے گئی، تو خدا متعال نے ہم سے زیارت عاشورہ میں کہا نا ان سب کو لان کرو، جبکہ یہ مر چکے. تو کیوں کہا کہ لان کرو؟ کیونکہ کیریکٹر ایک مر چکا ہے، کوالٹیز زندہ ہیں اس کی. ابھی بہت سارے عمر سعد پھر رہے ہیں ابھی، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ امریکہ اور یورپ میں پھر رہے ہیں، نو، ادھر کا عمر سعد بھی کوفے میں پھر رہا تھا، تو وہ یہیں پھر رہے ہوں گے. اور بس اللہ سے پناہ یہ لینی ہے کہ ہم ہی نہ ہوں کہیں، نعوذ باللہ تعالی، یہ پناہ مانگنی ہو خدا سے. تو یہ جو قارون ہیں، یہ جو نمرود ہیں، یہ جو فرعون ہیں، اور یہ جو سامری ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ سب یہ نیمز ہیں، صرف نیمز نہیں، کیریکٹرز ہیں. یہ کیریکٹرز ابھی بھی زندہ ہیں سارے، ابھی بھی چلتے پھرتے ہیں یہ لوگ. صرف ان کے آگے آج کے نیمز کچھ اور لگے ہوئے ہوں گے، شاید مسلمان ہوں، شاید غیر مسلمان ہوں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو. تو برادران محترم، آپ کو اور ہمیں اندر تک اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا ہوگا، تب کہیں جا کے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ بھائی ہم نصرت کر سکیں گے امام کی. اور ظاہر ہے کہ میں برادران صرف کہہ رہا ہوں، سب کے لیے ہے یہ میسج. سب کو یہ کام کرنا پڑے گا، ورنہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی مشکل نہ بن جائے ہمارے لیے. خدا متعال نے ہمیں ایک بہت اچھی نعمت دی ہے، خدا کی ہر نعمت اچھی ہے، لیکن خدا متعال نے ایک کمال کی نعمت ہمیں دی ہے، اور وہ کمال کی نعمت خدا متعال نے جو ہمیں دی ہے وہ سید الشہداء کی یاد میں گریا ہے. یہ کمال کی نعمت ہے. اب حتماً کوئی یہ ممکن ہے سوچے مولانا خطابت میں مبالغہ کر رہے ہوں گے، واللہ نہیں کہہ رہا مبالغہ میں، اس میں ڈیپتھ ہے. جب انسان سید الشہداء کے غم میں روتا ہے نا، تو وہ ایسی جگہ تک اس محبت کو لے جا سکتا ہے کہ پھر نیچے کوئی لیئر باقی نہ رہے، سب امام حسین کے غم سے پاکیزہ ہو سکتا ہے، یہاں تک لے جا سکتا ہے اگر ارادہ کر لے، اگر ارادہ کرے اور اپنے جذبات کو لے کر جائے اس ڈیپ تک، تو سب کچھ پاکیزہ ہو سکتا ہے. اور یہ جذبات کیوں آتے ہیں؟ کوئی 1400 سال بعد کسی کے لیے کیوں روتا ہے؟ اس لیے روتا ہے کہ جو اس نے قربانی دی ہے اس میں اتنی ڈیپتھ ہے، اتنی گہرائی ہے، ناقابل تصور گہرائی، ناقابل تصور. یعنی اگر انسان پوچھے کہ کربلا کی قربانیوں کے اندر کیا گہرائی ہے، حقیقت یہ کہ ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے ہم کیسے اندازہ کر سکتے ہیں؟ جو طاقت قلب مقدس امام حسین کے اندر تھی مصائب کو جھیلنے کی، اگر اس کی جھلک بھی ہم پر پڑی تھی تو ہمارے دل پاش پاش ہو جاتے، ہم اس کو نہیں جھیل سکتے تھے. لیکن خداوند متعال نے ہمیں کچھ ایسا کیا کہ ہم کبھی کبھی سید الشہداء کے غم میں آنسوؤں کے ذریعے سے شرکت کر سکتے ہیں. کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو عز و کل، جیسے میں نے آپ کی اس خدمت میں مولا علی اکبر کے مصائب میں ایک جملہ عرض کیا تھا اور کہا تھا کہ جب سید الشہداء علی اکبر کے لاشے پر پہنچے تھے تو انہوں نے کہا تھا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا. میں طالب علم ہوں، میرا کام مصائب پڑھنا ہے، مجھے بہت اچھا نہیں آتے مصائب پڑھنے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں. جب میں کوشش کرتا ہوں تو مصائب پڑھتے وقت یہ سوچتا ہوں کہ جب امام نے جملہ کہا تو کس دل سے کہا ہوگا، کس دل سے کہا ہوگا. تو ذرا سا اپنے ذہن میں اس منظر کو لانے کی کوشش کرتا ہوں، جب اس مناظر کو جمع کرتے ہیں ہم لوگ تو ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہوگا. عزیزو، اگر میں آپ کی خدمت میں ایک منظر لانے کی کوشش کروں، میرے پاس طاقت نہیں ہے نہ اتنی توانائی ہے، لیکن ذرا سا کوشش کیجئے گا، ذرا سا اس لمحے کو سوچیے گا جب سید الشہداء کے سارے آبان و انصار ختم ہو گئے اور سید الشہداء ایک خیمے کے سامنے آئے اور ایک بی بی سے کہا کہ علی اصغر مجھے دے دو. آج تو یہاں پہ تین کردار ہیں، ایک امام حسین کا کردار ہے، امام معصوم دل کی گہرائیوں کو جانتے ہیں، ایک کردار حضرت علی اصغر کی والدہ کا کردار ہے. عزیزم، میں اور آپ مرد ہونے کے ناطے شاید اس کو نہ سمجھ سکیں، لیکن شاید ہماری بہنیں سمجھ سکتی ہوں کہ اگر کسی شیرخوار بچے کی ماں سے یہ کہا جائے کہ اپنا بچہ مجھے دو اور اس ماں کو پتہ ہو کہ بچہ واپس نہیں آئے گا، اس موقع پر اس ماں کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خدا نے یہ تجربے کیے ہوئے تھے، خدا کو پتا تھا کہ جب میں شیرخوار کی ماں سے شیرخوار کو مانگتا ہوں کہ ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو خدا بندے مثال بیان کرتا ہے تو ایک موقع پہ کہتا ہے کہ مادر موسیٰ کا دل مضطرب ہوا اور ہم نے اس کے دل کو مضبوط کیا تو اس نے بچے کو جانے دیا. تو میں خدا سے کہوں گا، خدایا تو نے مادر علی اصغر کا دل کتنا مضبوط کیا.
عزیزو نہیں معلوم کیا ہو رہا تھا یہاں پر، جب سید الشہداء علی اصغر کو لے کر ان دشمنوں کے سامنے آئے، سید الشہداء نے دونوں ہاتھوں میں علی اصغر کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا کہ اگر پانی دینے سے ہماری طاقت بڑھ رہی ہے تو اس بچے کو پانی دینے میں تمہارا کیا جاتا ہے؟ نہیں معلوم علی اصغر نے کیا کیا، شاید بیان کرتے ہیں شاید بچے نے زبان نکال کر دکھائی یا اس کا مظلوم چہرہ دشمنوں کو نظر آیا، لیکن وہ شقی القلب دشمن وہ بھی رونے لگے اور عمر سعد سے کہنے لگے کہ ہم اس کو پانی کیوں نہیں دے رہے، اس کو تو کم از کم پانی دے دو. عجزو وقت نہیں لوں گا آپ کا، لیکن بس ایک تیر ستم چلا اور اس تیر ستم چلنے کے بعد جو کچھ ہوا اس کو شیخ عباس قمی نے نفس المحموم کے اندر لکھا ہے، کہا بچے کا گلا کان سے کان تک ذبح ہو گیا. اب بس ایک روایت اور عرض کروں آپ کی خدمت میں ہے، بس ایک لمحے کو سوچنا، یہ امام معصوم کو لوگوں کے دلوں کا حال پتا ہوتا ہے، امام معصوم لوگوں کے دلوں کا حال جانتا ہے اللہ کے حسن سے. اب ذرا سوچنا، یہ امام معصوم بھی ہے، یہ علی اصغر کا والد بھی ہے، اور علی اصغر پتا نہیں تیر چلنے سے تڑپا یا نہیں تڑپا. امام حسین علی اصغر کی پیاس کو بھی سمجھتے ہیں، اس کے بل بلانے کو بھی سمجھتے ہیں، اس کے تڑپنے کو بھی سمجھ رہے ہیں.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. پروردگارا جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار، پرچم عزا کو، سید الشہداء کی عزا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. خدا اس عزا کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عوان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما، ہمیں ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.